نظم نمبر 7، برقِ تپاں ہے خندہ کے خرمن اداس ہے۔ اس مصرع کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا، برقِ تپاں ہے خندہ کے خرمن اداس ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نظم پہلی اشاعت سے نقل کی ہے۔ میں نے تو پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو ان کے یہ نظم بھجوانے کے بعد یہ ہدایت کی تھی کہ برقِ تپاں ہے خندہ مصرع کی فوری اصلاح بھجوا دیں، اور غالباً وہ الفضل میں چھپ بھی گئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کو سہوے کتابت والی نظم ہی مل سکی۔ بہرحال اس کی دو صورتیں میرے سامنے آتی ہیں، برقِ تپاں ہے خندہ زن خرمن اداس ہے، مگر اس میں یہ سقم ہے کہ وزن کی تال کے لحاظ سے خندہ زن تک کے مضمون کو پہلے نصف مصرع میں ہی سما جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس نظم کا ہر مصرع دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، گویا برقِ تپاں ہے خندہ پر ایک ضرب ختم ہوتی ہے اور کہ خرمن اداس ہے پر دوسری، مگر خندہ زن کر دیا جائے تو زن کا قدم اپنے نصف مصرے کی حدود میں رہنے کی بجائے دوسرے نا محرم نصف پر جا پڑتا ہے۔ اسی خیال سے میں نے اسے یوں کر دیا تھا، برقِ تپاں نہال کے خرمن اداس ہے، غالباً یہی بہتر رہے گا۔ خندہ اس لیے جائز نہیں کہ یہاں خندہ صرف زبر کا متحمل ہے، الف کا متحمل نہیں۔ مکتوب 16 جنوری 1993 صفحہ 18۔ نظم نمبر 8 میں ایک مصرع ہے، غم فرقت میں کبھی اتنا رلانے والے۔ اس کے متعلق حضور ایدہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، اس میں اصلاح یہ تجویز ہوئی ہے، غم فرقت میں کبھی خوب رلانے والے۔ لفظ خوب بہت خوب ہے، مگر لفظ اتنا میں جو اپنائیت اور شکوہ پایا جاتا ہے وہ خوب میں ہرگز نہیں۔ غالباً یہ اصلاح اس لیے تجویز کی گئی ہے کہ اتنا کے بعد اس کا جواب آنا چاہیے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ بغیر جواب کے ہی شرطیہ حصے پر کلام ختم ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بہت ہی پیاری مثالیں موجود ہیں۔ ایک کہنے والا یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنا رلایا ہے، ضروری نہیں کہ بعد میں وہ یہ بھی کہے کہ آنسو پونچھ پونچھ کر میری آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے مقابل پر آپ نے مجھے خوب رلایا ہے میں لگتا ہے کہ بات ختم ہو گئی اور اپنی ذات میں یہ مضمون وہیں مکمل ہو گیا، لیکن لفظ اتنا ایک تشنگی باقی چھوڑ دیتا ہے، وہ خواہ شکوے کی ہو یا کسی اور چیز کی، پھر یہ تشنگی مضمون کو اور بھی رفت عطا کرتی ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہاں بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ مکتوب 16 جنوری 1993 صفحہ 17۔ نظم نمبر 9 میں ایک مصرع ہے، ایک ذکر کی دھونی میرے سینے میرا ماں کے۔ پہلے اس مصرے میں لفظ بھبا کے آتا تھا، جس پر نظر ثانی کی درخواست پر حضور انور نے تحریر فرمایا، لفظ بھبا کے سے متعلق آپ کی بات درست ہے، کیونکہ بھبک سے بھبا کا کسی ڈکشنری میں نہیں ملا۔ یہ دراصل ہماری بچپن کی سلینگ تھی، خوشبو کے لیے ہمارے ذہن میں قادیان میں جو تصور پیدا ہوتا تھا وہ گویا اس طرح تھا کہ چھوٹا سا خوشبو کا جھونکا ہو تو اسے بھبکا کہتے، مگر خوشبو کا ایسا بھبکا کہ چھوٹا سا خوشبو کا جھونکا ہو ہو تو اسے ہم بچپن کی سلینگ میں بھبا کا کہا کرتے تھے. اسی طرح اگر شدید بدبو کا ذکر کرنا ہوتا تو اس کو ہم اس طرح بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص یا جگہ سے تو بدبو کے بھبا کے اڑ رہے ہیں. بس ایسی سلینگز مختلف علاقوں میں رائج ہو جاتی ہیں جو ڈکشنریوں میں راہ پانے کے لیے لمبا عرصہ لیتی ہیں. اس لیے میں آپ کی بات مانتا ہوں, یہ لفظ ابھی تک عرف عام کی سند نہیں پا سکا, لیکن ممکن ہے ہمارے گھر کی حد تک محدود رہا ہو. بس اس مصرع کو اب اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے, سینے میں میرے ذکر کی ایک دھونی رما کے, یا بیٹھا رہا وہ ذکر کی ایک دھونی رما کے, یا ایک ذکر کی دھونی میرے سینے میرا ماں کے. غالباً یہ آخری بہتر ہے, مگر تینوں میں سے جو آپ پسند کر لیں. اس معاملے میں آپ کی پسند پر اعتماد کرتا ہوں. اگر تینوں ہی دل کو نہ لگیں تو مجھے ایک اور موقع دیں. مکتوب 5 دسمبر 1993. کیا موج تھی جب دل نے جپے نام خدا کے. اس نظم کے ایک شعر, میں ان سے جدا ہوں مجھے چین آئے تو کیوں آئے, دل منتظر اس دن کا کہ ناچے انہیں پا کے. اس کے پہلے مصرع پر نظر ثانی کی درخواست کی تھی. پہلے تو ایسی جسارتوں پر بہت نادم ہوتی تھی, مگر اب اس کے نتیجے میں خاکسار کو سمجھانے کے لیے جو شعر میں زبان و بیان کے متعلق علم کے دریا بہائے ہیں مجھے نازاں کر رہے ہیں. جو بھی پڑھے گا اس کا عالم مجھ سے مختلف نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے ساری عمر صرف ادب کا مطالعہ فرمایا ہے. تحریر ملاحظہ ہو, میں ان سے جدا ہوں مجھے چین آئے تو کیوں آئے. اس مصرے کے بارے میں آپ نے ترتیب بدلنے یا کیوں آئے کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لانے کی تجویز پیش کی ہے, لیکن مجھے آپ کے اصرار کی سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ترتیب بدلی جائے. اسے اہل کلام جب پڑھتے ہیں تو آئے دو آوازیں نہیں نکلتی, بلکہ دونوں آپس میں مدغم ہو جاتی ہیں, جس طرح غالب کے مرثیہ میں ہائے ہائے میں آخری ایک کی آواز نمایاں نہیں ہے. آئے اور ہائے کی آواز کبھی سافٹ پڑی جاتی ہے اور کبھی ایک کر کے الگ پڑی جاتی ہے. جب سافٹ پڑی جاتی ہے تو عملاً یہ اتنی خفیف ہو جاتی ہے کہ زبان پر بوجھ نہیں پڑتا, اور اہل کلام اس کو ناگوار خاطر نہیں سمجھتے. مکرم سلیم صاحب کا غالباً یہ بھی اعتراض ہے کہ کیوں آ پر وزن کا دم ٹوٹ جاتا ہے. ان کو بتا دیں کہ یہ آ اور اے نہیں ہے, یعنی اے پر الگ زور نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ سلیم صاحب کو جس طرح آتش کے اس مصرع میں آئے استعمال ہوا ہے, صرف اسی طرح آئے کہنے کی عادت ہے, اور وہ سافٹ آئے پڑھ ہی نہیں سکتے. آتش کا پورا شعر یوں ہے, بجا کہتے آئے ہیں ہے جس کو شاعر, کمر کا کوئی ہم سے مضمون نہ نکلا. اب یہاں آئے پڑھنا پڑتا ہے, اگر آئے سافٹ پڑھیں گے تو وزن ٹوٹ جائے گا. اس کے مقابل پر غالب کی نظم میں سافٹ پڑھنے کی مثال موجود ہے. اس کی ہائے ہائے والی نظم میں آخری ہائے کو سافٹ پڑھتے ہیں اور لمبا کر کے ہا اے نہیں پڑھتے, بلکہ ہا اے پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے. غالب کہتا ہے, درد سے میرے ہے تجھ کو بے قراری, ہائے ہائے کیا ہوئی ظالم تیری غفلت شعاری, ہائے ہائے. دوسرے ہائے کو بھی ہائے پڑھیں تو اس میں اے کی آواز زائد ہے. اصل میں ہائے ہا ہونا چاہیے تھا. اس کی یہ ساری نظم اسی طرح چلتی ہے. پھر غالب کہتا ہے، عمر بھر کا تو نے بے مانے وفا باندھا تو کیا. یہ بڑا چست مصرع ہے، اس میں کچھ زائد نہیں ہے. اس کے مطابق اگلا مصرع یوں ہونا چاہیے تھا کہ عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری ہائے ہا. اگر آپ پہلے کو کیا اے کر دیں تو جس طرح کیا اے میں اے زائد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح آئے میں اے زائد ہوئی ہے، اور ہائے ہائے میں آخری اے زائد ہے. صرف پڑھنے کے انداز کا فرق ہے. بس میرے اس مصرے کی تختی کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں غالب کی ہائے ہائے والی نظم کی طرح ہی اے زائد ہے، اور یہاں اے کی اس طرز کی واضح آواز نہیں ہے کہ گویا آ اور اے دو حرف ہیں، بلکہ آ کے ساتھ اے کی آواز کو نرمی کے ساتھ مدغم کیا گیا ہے. بہرحال یہ کوئی سکم نہیں. چوٹی کے شعرا کے کلام میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. آپ دونوں بھی ماشاء اللہ ماہر فن اور قادر الکلام شعرا ہیں. مجھے تو آپ کا کلام بھی اس سے خالی دکھائی نہیں دیتا، اور پڑھتے وقت کئی مثالیں سامنے آتی ہیں. لیکن چونکہ اردو ادب میں اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے اور اہل فن بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر مکرم سلیم صاحب کا یہ شعر ملاحظہ ہو، یہ زیست کیا ہے سکینت اگر نصیب نہ ہو، جو موت وجہ سکون ہو تو کیا ہے کم اعجاز. اس میں اگر زیست پڑھیں گے تو کیا کا کاف اور یہ دونوں زائد ہیں، کیونکہ فنی نقطۂ نگاہ سے اس کا وزن زیستا بنتا ہے، گویا کاف اور یہ دونوں زائد ہیں. لیکن اگر کیا پورا پڑھنا ہو تو پھر زیست کی تے زائد بنتی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ یہ شعر چوٹی کا ہے، لیکن پڑھنے کے انداز کے فرق سے وزن پر اثر پڑتا ہے اور سکم نظر آتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سکم نہیں. پھر سلیم صاحب کا یہ شعر دیکھیں، ان بہتے آنسوؤں کا ہی تحفہ قبول ہو، ہے اس کے پاس کیا جو یہ تیرا غلام ہے. اس کے پہلے مصرے میں ظاہراً وزن ٹوٹتا ہے اور بہتے میں زیر پڑھنی پڑتی ہے، بڑی زیر نہیں پڑھی جا سکتی، یا ساکن یا زیر کے ساتھ الگ سے تے آ سکتی ہے، بڑی زیر کی گنجائش ہی نہیں. ان کی اس نظم کا اس سے اگلا شعر ہے، پہرے بٹھا دے میری سماعت پہ یا خدا، ہی اس کی مثال ہے. حالانکہ بڑے قادر الکلام ہے، مگر یہ سکم ہے، اور وزن کے اعتبار سے پہرے میں صرف زیر پڑھنی پڑتی ہے. اس پہلو سے اگر آپ اپنے کلام پر نظر ڈالیں تو اس میں بھی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی. صرف کلام کی مجبوریاں سمجھانے کی خاطر ایک آدھ مثال بیان کر دیتا ہوں. کیا خوب مصرع ہے، خشک آنکھوں سے نیر بہاؤں، چہرے پر مسکان سجاؤں. لیکن اس میں صرف سجا پڑھا جا سکتا ہے، اون زائد ہے، لیکن شعرا عملاً ایسا کرتے ہیں، اجازت ہوتی ہے، ہرگز معیوب نہیں سمجھا جاتا. پھر یہ مصرع ملاحظہ فرمائیں، پھر کس گن پر اتراؤں اور فخر و مباحات کروں. اب اس میں اگر پھر ہلکا پڑھیں تو پھر کس دن پر اتراؤں میں ہونا چاہیے، یعنی ایک میں ڈالنا پڑے گا. اور اگر پھر زور سے پڑھیں تو آپ والا مصرع موزوں ہو جائے گا. بس اس میں پڑھنے کے انداز کے فرق کی وجہ سے دو صورتیں ممکن ہیں. ایک ہے پھر کس گن پر اتراؤں، اور دوسری پھر کس گن پر اتراؤں میں. اس میں لفظ میں زائد کرنے کے باوجود وزن دونوں کا ایک ہے. بہرحال انداز قرآت نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات نقص کا گمان ہوتا ہے. پڑھنے والے کے انداز پر اس کی درستی یا سقم کا انحصار ہے. عام بول چال میں بھی اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں. چنانچہ بولنے والا حسب حالات آئے کہتا ہے اور کبھی سافٹ آئے کہتا ہے. جیسے کہتے ہیں کب آؤ گے پیتم پیارے. یہاں آ او دو آوازیں ہیں اور آؤنا جب کہتے ہیں تو اس میں دو آوازیں نہیں نکلتی اور دوسری حرکت شدید نہیں پڑھی جاتی. زیر نظر مصرع میں آپ کو کیوں آئے پر اعتراض ہے؟ اگر آپ اس کی ترتیب بدل لیں یا اس کی جگہ دوسرا لفظ لانے پر مصر ہیں تو بے شک اس کو یوں کر لیں، میں اس سے جدا ہوں، مجھے کیوں آئے کہیں چین. مکتوب 15 مئی 1993 صفحہ 7-9. نظم نمبر 10 اے میرے سانسوں میں بسنے والوں کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا، آپ نے میری سانسوں تجویز کیا ہے. ہم نے تو سانس کا لفظ ہمیشہ مذکر ہی استعمال کیا ہے اور بالعموم اس کا مذکر استعمال ہی سنا ہے. آپ کی اس تجویز پر میں نے لغت بھی چیک کی ہے، اس میں اس کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آیا ہے. جامع اللغات میں لکھا ہے سانس اندر کا اندر، باہر کا باہر، سانس پورے کرتا ہے، سانس کا روگ، وغیرہ وغیرہ. بہرحال اگرچہ مؤنث استعمال ہو سکتا ہے اور شاید لکھنوی زبان کی نزاکتوں اور لطافتوں کے تابع وہاں مؤنث کا استعمال رائج ہو، لیکن میں نے گھر میں اسے کبھی مؤنث نہ استعمال کیا نہ سنا. لغت بھی اس کے استعمال سے مانے نہیں، اس لیے اسی طرح رہنے دیں. مکتوب 16 جنوری 1993 صفحہ 21. نظم نمبر 13 میں ایک مصرع ہے، کیا حال تمہارا ہوگا جب شداد ملائک آئیں گے. اس کے متعلق حضور انور نے تحریر فرمایا، آپ نے مسودہ میں شداد کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیے میں سورہ تحریم کی آیت ملائکۃن غلاظن شدادن کا جو حوالہ دیا ہے وہ اطلاق نہیں پاتا. یہ آیت نہ لکھیں کیونکہ شداد پر شداد کی مثال صادق نہیں آتی. اگر اس کا حوالہ دینا ہے تو پھر لکھ دیں کہ اگرچہ آیت میں لفظ شداد ہے لیکن اردو میں یہی معنی لفظ شداد سے ادا ہوتا ہے. شداد قوم عاد کے اس بادشاہ کا نام ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور شعر کہتے وقت یہی میرے پیش نظر تھا. دوسرے لغوی لحاظ سے آیت میں جو لفظ شداد ہے وہ شدید کی جمع ہے. شدید کی جمع کی دوسری مثال قرآن کریم میں اشداء بھی آئی ہے، جبکہ میں نے لفظ شداد استعمال کیا ہے جو کہ شدید سے مبالغہ کا صیغہ ہے. اس لیے اگرچہ معنوی طور پر یہاں بھی مراد وہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ قرآن کریم کا حوالہ دینے کی بجائے لغت کا حوالہ دیں کہ یہ شدید سے مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ سختی کرنے والا. یہ قوم عاد کے ایک بادشاہ کا نام بھی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. لغت کے حوالے سے بس یہ نوٹ دے دیں. اسی نظم کا ایک مصرع ہے، آزاد کہاں وہ ملک جہاں قابض ہو سیاست پر ملا. خاکسار نے عرض کی کہ ملا میں نون غنہ غیر ضروری ہے. آپ نے تحریر فرمایا، آپ کی یہ تجویز کے لفظ ملا کے بجائے ملا ہونا چاہیے، نون غنے کی ضرورت نہیں، آپ سے اتفاق ہے، نون غنہ کٹوا دیں. آپ کی بہت عمدہ تجویز پر بے حد شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. مکتوب 22 اکتوبر 1993. نظم نمبر 14
تو میرے دل کی شش جہات بنے، اس نظم میں تبدیلیاں اور ان کی حکمت ملاحظہ ہوں۔ پیارے آقا تحریر فرماتے ہیں، تیرے منہ کی سبک سبک باتیں دل کے بھاری معاملات بنے، پر نظر ثانی کی آپ نے خواہش کی ہے۔ یہ مضمون دراصل حدیث کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سے اخذ کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تیرے منہ کی ہلکی ہلکی باتیں ہمارے دل کی بڑی وزنی باتیں بن جاتی ہیں۔ آپ کی بات درست ہے کہ بنے کی ضمیر باتیں کی طرف جاتی ہے جو مؤنث ہے، لہذا بنے نہیں بلکہ بنے چاہیے تھا۔ اس مصرے کو بدل کر میں نے یوں کر دیا ہے، تیرے منہ کے سبک سہانے بول دل کے بھاری معاملات بنے۔ اگر سہانے کی بجائے آپ رسیلے پسند کریں تو اسے سبک رسیلے بول کر دیا جائے، لیکن سبک سہانے زبان پر زیادہ ہلکا ہلکا لگتا ہے۔ مکتوب 22 اکتوبر 1993 صفحہ 3۔ کتنے کھنڈر محل بنائے گئے، کتنے محلوں کے کھنڈرات بنے، اکثر و بیشتر تو خاکسار کے بچگانا بلکہ بیوقوفانہ مشوروں پر تبصروں میں معرفت کے نقطے حاصل ہوئے۔ دو مقامات ایسے بھی ہیں جہاں ڈھنگ سے توجہ نہ دلا سکنے کی وجہ سے وضاحت موصول ہوئی، مثلاً مندرجہ بالا شعر میں کھنڈر کے نون کی آواز نون غنہ ہوتی تو بہتر تھا، خوف اس قدر مسلط تھا کہ نہ جانے کیا لکھ دیا، مناسب وضاحت نہ کی، جواب موصول ہوا۔ دوسرے خط میں جو آپ نے کھنڈر لفظ پر نظر ثانی کے لیے بڑی ہی ملائمت سے توجہ دلائی ہے، اس کے لیے معذرت کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی کہ اس پر اعتراض کیا ہے۔ اگر یہ وہم ہے کہ کبھی کھنڈر محل نہیں بنائے گئے تو یہ درست نہیں، تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ بارہا کئی شہر اجڑے اور پھر آباد کیے گئے، اور جو محل کبھی آباد تھے ان کے کھنڈروں کو آباد کیا گیا۔ موہنجودڑو کے متعلق یہی ذکر آتا ہے، ویسے بھی دنیا میں یہی ملتا ہے کہ بعض محل ویران ہوئے اور پھر ان کھنڈرات کو آباد کیا گیا۔ اگر کوئی اور بات ہے تو بے تکلفی سے لکھیں، سکم کی طرف توجہ دلانا تو قابل تحسین ہے۔ بے شک مجھے بتائیں کیا کمزوری نظر آ رہی ہے، اور اگر اس کا کوئی اچھا حل نظر آئے تو وہ بھی تجویز کر دیں۔ غالباً دلی والے لفظ کھنڈر پڑھتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو شعر یوں کر لیں، جو کھنڈر تھے محل بنا آئے گئے اور محلوں کے کھنڈرات بنے۔ مکتوب 11 دسمبر 1989۔